sorry, ربنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صلوات پڑھیں گے محمد خداوند متعال قرآن مجید میں تمام انسانوں سے خطاب کر رہا ہے کسی خاص طبقے سے خطاب نہیں ہے کہ قد خلت من قبلکم سنن تم سے پہلے بھی مثالیں گزر چکی ہیں جو کچھ آج تمہارے درمیان ہو رہا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے ایسے ہی ملتے جلتے واقعات پہلے بھی دوسری قوموں کے ساتھ بھی پیش آ چکے ہیں کوئی واقعہ خود بخود رونما نہیں ہوتا بلکہ اس کے اسباب اور علل ہوتے ہیں واقعات کی شکلیں بدل سکتی ہیں اسباب وہی ہیں واقعات کو بیان کر دینا یہ تاریخ ہے اور واقعات کے اسباب و علل کا جائزہ لینا یہ فلسفہ تاریخ ہے اہم فلسفہ تاریخ ہے تاریخ اتنی اہم نہیں ہوتی ہے فلاں واقعے میں فلاں کردار کا نام فلاں تھا نام تو بدل سکتے ہیں ہمیں نام سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے اصل مسئلہ اس کردار کا ہے لہذا ہم جب واقعات کو بیان کرتے ہیں تو واقعات کے بیان کرنے کے سلسلے میں اگرچہ کچھ نام آ جاتے ہیں لیکن ہماری اصل توجہ نام کے بجائے اس کام کی طرف ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے درس بن سکتے ہیں وہ ہمارے لیے باعث عبرت ہیں ہو سکتا ہے بعض ناموں سے کسی کو نفرت ہو کسی کو عقیدت ہو لیکن ہم جب ان ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں ان سے متعلق واقعات کو بیان کرتے ہیں ہمیں نہ کسی کی دل آزاری کا شوق ہوتا ہے واقعات صرف اس لیے بیان کریں کہ قرآن کہہ رہا ہے بیان کرو کیونکہ وہ ہمارے لیے درس اور عبرت ہیں نہ کسی کی تضحیک مراد ہے نہ کسی کی توہین مراد ہے نہ کسی کی تمجید مراد ہے یہ سارے واقعات یہ سارے تذکرے صرف اور صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے کہ کل اگر برے حالات پیش آئے تو کیا کریں کہ آج ویسے حالات پیش نہ آ سکیں مقصد صرف اتنا ہے، اور جب تک اس واقعے کو دہرایا نہ جائے گا وہی غلطی ہم بھی کرتے رہیں گے، تاکہ ہم گزشتہ غلطیوں سے محفوظ رہ سکیں، گزشتہ خطائیں ہمارے دامن سے وابستہ نہ ہو سکیں، ہم ان سے عبرت لے سکیں. اس لیے ان چیزوں کو قرآن کہتا ہے کہ فسیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، یعنی زمین پر رونما ہونے والے واقعات کی سیر کرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ راہ حق سے بھٹکنے والوں کا انجام کیا ہوا. جو راہ حق سے بھٹکے ان کے نقش قدم پر ہم نہ چلیں. تاریخ عالم میں جو سب سے اہم واقعہ رونما ہوا وہ واقعہ کربلا، ہر جہت سے جو کردار پیش ہوا، اپنے کردار کے لحاظ سے بھی اور جن لوگوں نے وہ کردار پیش کیا ان لوگوں کے لحاظ سے بھی، اور اس کردار کو ادا کرنے میں جو قربانیاں پیش کی گئیں ان قربانیوں کے لحاظ سے بھی، اور ان کرداروں کو کچلنے کے لیے جو ظلم کیا گیا اس ظلم کے لحاظ سے بھی، یہ ساری قربانیاں مجبوری میں ہوئیں یا شعوری طور پر اختیار و آگہی کے ساتھ. تاریخ کربلا شاہد ہے کہ جو کچھ کربلا میں ہوا سب شعور، اختیار اور آزادی کے ساتھ ہوا. ایسا نہیں تھا کہ جن لوگوں نے داستان کربلا میں اپنا کردار نبھایا ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، سر کٹانے کے بجائے سر بچانے کا بھی راستہ تھا، لیکن سر بچانے کی جو قیمت چکانی پڑتی، سر کٹانے کی بھی ایک قیمت تھی اور سر بچانے کی بھی ایک قیمت تھی. انہوں نے وہ ایک دوراہے پر تھے، زندگی بچا کر کے دین مٹا دیں یا زندگی مٹا کر کے دین بچا لیں. اس وقت جو انہوں نے فیصلہ کیا ان کا فیصلہ کیا تھا، سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، گود کے پالے قربان ہوتے ہیں تو قربان ہو جائے، بازوؤں میں رسن بنتی ہے تو بندھ جائے، قید و بند کی زندگی برداشت کرنا پڑے گی تو کر لیں گے، لیکن دین خدا کو نہ مٹنے دیں گے. اور یہ خصوصیت ان کے زمانے سے مخصوص نہیں ہے کہ اگر ان کے سامنے یہ مرحلہ آئے تو وہ یہ فیصلہ کریں، ہم جو ان کے ماننے والے ہیں اگر ہمارے سامنے یہی مارکہ آ جائے تو ہماری ذمہ داری یہ نہیں، ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہے. نہیں، یہ تذکرے اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کل اگر ہمارے سامنے بھی ایسا موقع آ جائے. حسین ابن علی کے سامنے دین مٹ رہا تھا، دین یعنی دین کی شکل نہیں، دین کی روح مٹ رہی تھی، اساس دین منہدم ہو رہی تھی. اساس دین عدل ہے، اساس دین سماجی انصاف ہے، وہ ختم ہو رہا تھا. ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کیسے ممکن تھا کہ وہ ختم ہو جائے اتنی جلدی، رجب سے لے کر کے محرم تک میں کیا ہو گیا تھا؟ مسئلہ رجب سے محرم کا نہیں ہے، مسئلہ گزشتہ 50 برس کی تاریخ کا ہے. کہ البتہ اگر اسی وقت پہلے قدم پر اگر اس کی اصلاح کر دی گئی ہوتی، اگر پہلی اینٹ جب کج رکھی جا رہی تھی، اگر اسی وقت اسلامی سماج بیدار ہو گیا ہوتا اور امیر المومنین کی فریاد پر لبیک کہا ہوتا اس نے، تو یہ سب کچھ نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے. خشت اول چنہت میمار کج، تاثریا میرود دیوار کج. اگر پہلی اینٹ کی اصلاح کر لی گئی تو ہو گئی اصلاح، ورنہ اگر وہاں غفلت بڑھتی گئی تو اس کی اینٹوں پر اینٹیں جو رکھی جائیں گی ہوتے 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 اتنا انحراف ہو جائے گا کہ پھر اس کی اصلاح کے لیے پوری عمارت کو گرانا ضروری ہوگا. اور یہی ہوا 61 ہجری، جو پہلی ٹیڑھی اینٹ 11 ہجری میں رکھی گئی تھی، اس پر اگر علی کی فریاد پر امت نے لبیک کہا ہوتا تو اتنی بڑی قربانی پھر دینے کی ضرورت نہ ہوتی. میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ رسول کی آنکھ بند ہوتی ہی اسلامی سماج کی عمارت کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی, جسے اللہ کے حکم سے رسول خدا نے سن 10 ہجری میں 100,000 حاجیوں کے مجمع میں اس اسلامی سماج کے لیے اللہ نے جو منصوبہ تیار کیا تھا, نقشہ تیار کیا تھا, اس کے نگراں انجینئر کے طور کے اوپر امیر المومنین کو معین کیا تھا. نقشہ تو فی الحال نہیں بدلا گیا, لیکن اس نگراں انجینئر کو ہٹا دیا گیا. امیر المومنین نے فریاد کی. اگر امیر المومنین فریاد کر رہے تھے تو اس لیے نہیں کہ وہ حکومت کے بھوکے تھے, وہ تو دنیا کو 3 طلاق دے چکے تھے, اور جب حکومت ملی تو حکومت کر کے بھی دکھا دیا کہ ہماری حکومت کیسی ہے. ہماری یہ حکومت اقتدار کی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہے, ہماری یہ حکومت اپنا خزانہ بھرنے کے لیے نہیں ہے, ہماری یہ حکومت اپنے اقربا اور اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اگر کل ہمارے پاس کچھ سہولتیں تھیں بھی تو وہ آج نہ رہ گئیں. میں نے عرض کیا تھا اسلامی حکومت کا تصور جیسے جیسے عہدے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے سہولتیں گھٹتی جاتی ہیں. جو نمونہ مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں پیش کیا عدل اور انصاف کا, کہ حتیٰ اپنے بھوکے بھائی کو 3 کلو گیہوں بھی بیت المال سے دینے کے لیے تیار نہ ہوئے, اپنے مداح اور قصیدہ خاں کی خطا کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے. اگر خطائیں معاف ہوں گی تو سب کی معاف ہوں گی, اگر داد و دہش کا دروازہ کھلے گا تو سب کے لیے کھلے گا, وہ چاہے اپنا بھائی عقیل ہو چاہے پرایا ہو, کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی حکومت جو رسول کے بعد قائم ہونا چاہیے تھی, اس کے بجائے جس قسم کی حکومت قائم کی گئی, کچھ نمونے دوسرے دور کے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ کس طرح سے ایسے لوگوں کو اقتدار میں شامل کیا گیا. یہ تاریخی حقائق ہیں جو صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہیں, بلکہ یہ سارے حقائق برادران اہل سنت کی اپنی تاریخوں میں موجود ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا نہ شیوا ہے نہ ہمارا طریقہ ہے دلاداری, اور نہ ہم کسی کی توہین کرنا چاہتے ہیں, اور نہ یہ مکتب اہل بیت کا طریقہ ہے. دبستان اہل بیت حقائق کو چھپانے کا قائل نہیں ہے, دبستان اہل بیت مکتب اہل بیت حقائق کو ضرور بیان کرتا ہے, لیکن مکتب اہل بیت میں کسی کی دل شکنی, دل آزاری, توہین, تضحیک, گالم گلوج نہیں ہے. صفین کا میدان ہے, معاویہ کے فوجی امیر المومنین کو برے لفظوں سے یاد کر رہے تھے, امیر المومنین کے سپاہیوں سے برداشت نہ ہو سکا, انہوں نے ان کو بھی اسی زبان میں جواب دینا چاہا. جیسے ہی مولا کائنات کو خبر ملی فوراً آئے. علی کا مقصد فقط تلوار چلانا نہیں ہے, سر و تن میں جو ہے جدائی ڈالنا نہیں ہے, خون بہانا نہیں ہے. علی جنگ بھی لڑ رہے ہیں تو درس اخلاق دینے کے لیے لڑ رہے ہیں. مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد کہا یا کم ان تکونو سبابین, ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا شمار گالی دینے والوں میں ہو, وہ گالی دیتے ہیں تو دینے دو, تم اپنی زبانوں کو کیوں آلودہ کرتے ہو. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یہ ہے دبستان اہل بیت. لیکن ہاں, جہاں حقائق کو بیان کرنا ہے, حقائق کو بیان کرنا دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے بھی نہیں ہے. ایک دفعہ ہوتا دل کی بھڑاس نکالنا ہے, زخم کے یہ جو ہے پھپھولے پھوڑنے ہیں, نہیں, بیان کر رہے ہیں ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے, بتانے کے لیے, کیونکہ اسلام میں سب سے اہم عمل ہے ہدایت, سب سے اہم کام ہدایت ہے, ہدایت سے بڑا کوئی کام نہیں ہے, ایک سے بلکہ ایک کام ہے اسلام کے اندر. لیکن ہدایت ایک ایسا عمل ہے کہ ہدایت سے بڑا اسلام میں کوئی عمل نہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے انسانوں کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں, ہزاروں نعمتوں سے انسانوں کو اللہ نے نوازا. कि एक नेमत भी अगर छिन जाए तो इंसान की जिंदगी अजीरन हो जाती है। अल्लाह ने हमें कुव्वत बिनाई दी, देखने की सलाहियत दी, एहसान जताया, बोलने की ताकत दी, एहसान जताया, अदाओ जवारे अता किए, नेमते अकल से नवाजा हमें, एहसान जताया। ये नेमतें वही जानते हैं जिसे छिन जाती है। किडनी किसी की फेल हो जाए भी देखिए, सब कुछ देने को तैयार। बाज़ाबा हम लोग कह देते हैं कि अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है। बिल गेट्स को देखिए, उनकी दौलत को देखिए, इनके अगर दोनों गुर्दे फेल हो जाएं और कोई साहब अपना गुर्दा देने को तैयार हो इस कीमत पर कि सारी दौलत हमें दे दो और एक गुर्दा हमसे ले लो, क्या करेंगे, देंगे या नहीं देंगे? तो उनकी सारी दौलत की कीमत एक गुर्दा नहीं। अगर हमें अल्लाह ने ये सारे नियमतें दी हैं, जितना शुक्र अदा करें कम। सारी नियमतें देने के बाद भी कहीं खुदा ने एहसान जताया कि ये हमारा एहसान कि हमने तुम्हें आंखें दे दी, ये हमारा एहसान कि हमने तुम्हें कुव्वत बिनाई दी, ये हमारा एहसान तुम्हें सूरज की रोशनी अता की, चांद की किरणें दी, ये हमारा एहसान कि तुम्हें पानी दिया, कहीं है? कहीं नहीं। वो बड़ा करीम है, कहां इन चीजों पे, हमारे लिए ये बड़ी अजीम है, मगर उनकी उसकी निगाह में इसकी कोई कीमत नहीं है। हां, एक नेमत ऐसी है कि जब अल्लाह ने अता किया तो एहसान जता दिया। अब ये अलग बात है कि हम छोटी छोटी नेमतों के लिए तो जान देते हैं, लेकिन जो अहम नेमत है उससे गाफिल हो जाएं। वो कौन सी नेमत है? वो है नेमत हिदायत। जब अल्लाह ने इंसान को नेमत हिदायत अता की तो एहसान जताया। लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज बासा फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम। अल्लाह का एहसान है मोमिनों पर। अच्छा, एहसान भी किस पे जताया है? जो उसकी सबसे मखलूकात में जो सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं। पर एक दफा आप एहसान जताएं किसी मामूली इंसान पर, एक दफा एहसान जताएं किसी बहुत बड़े आदमी पर। जब बहुत बड़े पे एहसान जताएंगे आप, एक दफा आपने एक गरीब को एक साइकिल खरीद के दे दी, खाना खिला दिया भूखे को, आपने एहसान जता दिया। चलिए उसके उसकी निगाह में इस एहसान की कीमत भी है। आपने एक अरबपति खरबपति को अपने घर बुला के खाना खिला दिया, उसके बाद आप एहसान जता कि मेरा एहसान है कि मैंने आपको खाना खिलाया, या नहीं? वो इंसान जिसकी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, उसके बर्थडे पर आप एक कार उसे गिफ्ट दे दीजिए, उसे साइकिल दिया था, इसे कार दे दिया। अब उसके बाद कहें, अरे आप मेरा एहसान भूल गए, मैंने आपके बर्थडे पे आपको कार गिफ्ट की थी। हंसेगा, इनकी कार को हमने कबूल कर लिया, ये हमारा एहसान इनके ऊपर है। यही है ना? तो एक फकीर को अगर आपने साइकिल दे दी तो एहसान जता सकते हैं। अलबत्ता अच्छी बात नहीं है एहसान जताना, लेकिन एहसान जताने का कोई माना होता है। लेकिन अगर आपने वो जिसके पास हजारों गाड़ियां, एक गाड़ियां आपने गिफ्ट कर दी, कोई एहसान नहीं। तो एहसान जताने वाला कौन है और एहसान किस पर जताया जा रहा है, यह बड़ा अहम मामला है। एहसान जताने वाला कौन, एहसान जता कौन रहा है? एक अरबपति किसी को $10 दे दे और फिर एहसान जताए, जेब नहीं देता आपको, $10 दिया आपने, आप अपनी हैसियत देखिए, उसके बाद एहसान जता रहे हैं। लेकिन वो इंसान जो जिसके यहां घर में फाके होते हैं, जिसके यहां ना जो नाने शबीरा का मोहताज, आपको जरूरत पड़ गई, उसने $10 आपको दे दिया, वो अगर आपको एहसान जताए तो उसकी बात समझ में आती भी है। तो जितना बड़ा है एहसान जताने वाला और जितने बड़े हैं वो जिन पर एहसान जताया जा रहा है, ये दोनों चीजें बड़ी अहम होती हैं। एहसान जताने वाला कौन? अल्लाह। एहसान किस पे जता रहा है? काफिरों पे, मुनाफिकों पे, मुलहिदों पे नहीं, एहसान मोमिनों पे जता रहा है। लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन।
اللہ کا احسان ہے مومنوں پر. کیا ہے وہ احسان بھائی؟ وہ خدا جو احسان جتاتا نہیں وہ احسان جتا رہا ہے. اور احسان کس پہ جتا رہا ہے؟ مومنوں پہ جتا رہا ہے. اس کا مطلب ہے بڑی اہم چیز ہے. وہ احسان کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا احسان مومنوں پر یہ ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. کاہے کے لیے؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی بھیجا تاکہ آ کے ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے, ان کی ہدایت کرے, ان کی رہنمائی کرے, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو کسی کو ہدایت کر دینا, کسی کو راستہ دکھا دینا, کسی کی رہنمائی کر دینا, یہ سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے. تو لہذا اگر ہم ان واقعات کو بیان کرتے, اور اگر قرآن نے کہا ہے کہ بیان کرو سیرو فی الارض, اس لیے نہیں کہ ہم دل کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں, ہم اس لیے بیان کرتے تاکہ اس سے عبرت حاصل کر کے آئندہ اس طرح کی حماقت نہ ہو سکے جو ہو چکی, آئندہ ہم بچ سکیں, آئندہ اسلامی سماج ایک مضبوط بنیادوں پر استوار ہو سکے, آئندہ ایسے حالات پیش نہ آئیں کہ جس کے نتیجے میں آج مسلمان چاروں طرف سے ذلیل ہو رہا ہے. مسلمانوں کے مصائب میں جہاں دوسروں کے ہاتھ ہیں وہاں کم ہمارے اپنے ہاتھ نہیں ہیں. ہماری بے خبری, ہماری بے حسی, اگر یہ نہ ہوتی تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہو. سوچئے اگر پیغمبر کے بعد حکومت امیر المومنین کے ہاتھوں میں آ گئی ہوتی اور دنیا نے علوی حکومت کا نمونہ دیکھا ہوتا, اس کے بعد معصوم حکومتوں کا ایک سلسلہ چلتا, تو آج عالم اسلام کہاں ہوتا؟ عالم اسلام ہی نہیں, آج دنیا کہاں ہوتی؟ ہمیں صرف اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ عالم اسلام جو ہے انحطاط کا شکار ہے, پستی کا شکار ہے, ہمیں تو اس بات کا بھی افسوس ہے کہ پوری عالم انسانیت انحطاط کا شکار ہے. انحطاط صرف مال کا تھوڑی ہوتا ہے کہ جی مسلمان یہ جو ہے مان لیجئے کہ جو ہے غریب ہیں, انحطاط انسانیت کا انحطاط ہے. وہ عالم اسلام سے زیادہ دوسرے جو خطے ہیں, دوسرے جو افراد ہیں ان کے یہاں پایا جاتا ہے. لیکن اگر حکومت معصوم ہاتھوں میں آ گئی ہوتی اور لوگوں نے اس وقت جب انحراف ہو رہا تھا غفلت سے کام نہ لیا ہوتا, غفلت کے شکار نہ ہوئے ہوتے, یہ نہ سوچ کے بیٹھ گئے ہوتے کہ ہم تو نماز تو پڑھ رہے ہیں, تو روزے تو رکھ رہے ہیں, اب امت کی قیادت کس کے ہاتھوں میں ہے, باغ ڈور کس کے ہاتھوں میں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اگر یہ خیال نہ کیا ہوتا, میدان میں آ گئے ہوتے اور حق حقدار کو مل گیا ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی. انحراف شروع ہوا پہلے دور میں, دوسرے دور میں جو تصور عدل تھا اسے جو ہے مٹایا. یہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ نسلی امتیاز کی داغ بیل کس طرح سے اسلام میں ڈالی گئی, جبکہ اسلام کی بنیاد یہ تھی کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار سب سے زیادہ اس کا رتبہ بلند. نہیں, اگر عرب ہے تو رتبہ بلند, عجم ہے تو اس کا رتبہ پست. عرب عجم سے لڑکیاں لیں, عجمیوں کو لڑکیاں نہ دیں. مسلمان عرب بھی ہے, مسلمان عجم بھی ہے. نماز میں اگر صفیں قائم ہو رہی ہیں, عجمیوں کو پیچھے کرو, عربوں کو آگے لاؤ. امام جماعت عجم نہ بنے گا, عرب بنے گا. لڑنے کے لیے مرنے کے لیے عجم کو استعمال کیا جائے گا, کمانڈر بنانے کے لیے, شہروں کا حکمراں بنانے کے لیے عرب کو لایا جائے گا. یہ دور دوم میں یہ تفریق کی گئی اور اس کو ان کی سنت کے طور پر آگے بڑھایا گیا, یہ کہہ کر کے کہ یہ ان کی سنت ہے اسی چیز کو, جبکہ اسلام کے صریحاً خلاف, قرآن مجید کے صریحاً خلاف. جاتے جاتے معاویہ کے ہاتھوں کو جو ہے مضبوط کر کے گئے. ایسا تو نہیں تھا کہ معاویہ کو پہچانتے نہیں تھے, معاویہ سے واقف نہیں تھے, معاویہ کے خاندان سے واقف نہیں تھے, ابو سفیان کو نہیں جانتے تھے. لیکن ابو سفیان سے ہوئے معاہدے کے مطابق جب ابو سفیان کو مولا کائنات نے ٹھکرا دیا, پہلے تو وہاں گیا تھا نا, پہلے تو یہ گیا تھا مولا کائنات کے پاس گیا تھا کہ ان سے معاملہ ہو جائے, کہ علی کیا بیٹھے ہو, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, حکومت پہ قبضہ کرو, اپنا حق لو. اب ظاہر سے بات ہے ہمارا ساتھ لو تو پھر ہمیں تو کچھ نہ کچھ تو مل نہیں ہے, کہ مولا نے یہی کہہ دیا تھا کہ تمہیں حق, تم حق کے طرف دار کب سے ہو گئے. مولا کسی سے باطل ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. اقتدار اگر ملنا ہے، حکومت اگر آنا ہے تو صحیح بنیادوں پر آنا ہے، کیونکہ ہم حکومت حکومت کے لیے نہیں چاہ رہے ہیں بلکہ ہم حکومت حق کو قائم کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں۔ وہاں سے مایوس ہو کر کے پھر اس کے بعد فریق جو ہے مخالف سے ہوئی ڈیل، اور ڈیل کے ثبوت بعد میں ملتے ہیں کہ کس طریقے سے معاویہ کو سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ زرخیز علاقہ دیا گیا، حتیٰ عربوں کے اندر بھی تفریق کی جا رہی تھی۔ بیت المال جب تقسیم ہوتا تھا، فلاں قبیلے کو زیادہ دیا جائے گا، فلاں قبیلے کو کم دیا جائے گا، اس سے امت کے اندر ایک خلفشار پیدا ہو گیا تھا، لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر دوسرے دور کے بعد تیسرے دور کے لیے خلیفہ کا تعین نہ ہو جاتا تو خلافت طبیعی طور پر مولا کائنات کے گھر آتی، اس کا احساس ہو چکا تھا، اس کا احساس ہو چکا تھا۔ نتیجے میں جس وقت دوسرے خلیفہ اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے تھے، کسی نے آ کر کے ان سے کہا آپ اپنے بعد کوئی خلیفہ معین کر کے جائیے، اپنے بعد کوئی خلیفہ معین کر کے جائیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے معین کرنے کی، امت خود معین کر لے گی، ہمارے درمیان کتاب خدا موجود ہے، کتاب خدا کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، انہی کا قول تھا نا۔ خود صحیح بخاری کے الفاظ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، کہیں اور سے نہیں پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری کے الفاظ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جس وقت پیغمبر اسلام نے کاغذ اور قلم مانگا ہے کہ لاؤ ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں تاکہ تم ہمارے بعد گمراہ نہ ہو، تو جواب میں کیا کہا گیا تھا؟ یہی نا، ان الرجل یحجر العیاذ باللہ، ہزیان بک رہے ہیں۔ کیوں بک رہے ہیں؟ اس لیے کتاب خدا موجود ہے تو کچھ لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، حسبنا کتاب اللہ۔ لیکن جب پہلے خلیفہ کا انتقال ہونے لگا اور انہوں نے دوسرے خلیفہ کو، تیسرے خلیفہ کو بلایا ہے لکھنے کے لیے وصیت کو، تو وہاں نہیں روکا انہیں، انہوں نے بھی اپنے وقت آخر وصیت لکھوائی تیسرے خلیفہ سے، اور جب وہ لکھ چکے، اچھا لکھ چکے تھے، کام ہو گیا تھا، پھاڑ کے پھینک دیتے۔ ہمیں قرآن کے ہوتے ہوئے وصیت کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، جب انتقال ہو گیا تو دوسرے خلیفہ نے ساتھیوں سے کہا بھائی وصیت نامہ پڑھا جائے، جو وصیت نامے میں لکھا ہے اسی کے مطابق حاکم انتخاب کیا جائے۔ آپ کیا تو معیار یہ تھا کہ حاکم کو خود عوام کو چننے کا حق ہے، حتیٰ رسول کو لکھنے نہیں دیا۔ اب ان کی لکھی ہوئی تحریر کی حیثیت کیا تھی؟ وصیت نامہ کھولا گیا، وصیت نامے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے بعد فلاں، انہیں حاکم بنا دیا گیا۔ اب جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو پھر کسی نے کہا کہ آپ کسی کو معین کر کے جائیے۔ اب پریشانی یہ تھی، معین کرے کسے، معین کرے کسے؟ ایک طرف سے یہ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم قوم کے اوپر کسی کو لادنا نہیں چاہتے، اور دوسری طرف سے یہ بھی کوشش ہے کہ وہاں پر قافلہ نہ جانے پائے جو انہیں صحیح راستے پر لے کے جائے گا۔ کرے تو کیا کریں؟ کہ لگا ہاں، اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے، اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے یا جناب حذیفہ کے غلام سالم زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ معین کر کے چلا جاتا۔ کیوں معین کر کے چلے جاتے؟ ان میں کیا خصوصیت تھی؟ خصوصیت بیان کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ وہ امت کے امین ہیں، اور سالم کی خصوصیت یہ ہے کیوں؟ وہ اللہ پر سب سے زیادہ ایمان ان کے پاس ہے، ایک حدیث ان کے بارے میں، ایک حدیث ان کے بارے میں۔ تو برتری کا معیار کیا ہوا؟ خود ان کی نگاہ میں حکومت کے لیے لیاقت اور صلاحیت کا معیار رسول کی حدیث، ایک اکلوتی حدیث ان کے بارے میں، ایک اکلوتی حدیث ان کے بارے میں۔ اب یہ زمانے کی عجب ستم ظریفی ہے، ایک ایک حدیث والا تو یاد رہ گیا، لیکن وہ جس کے بارے میں سینکڑوں حدیث کے راوی یہ خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے، یہ خود جس کے بارے میں روایت راوی ہیں، اس کا نام یاد نہ آیا۔ ارے عبیدہ نہیں ہیں، سالم نہیں ہیں، علی تو موجود ہے, انہی کا اعلان کر دو, انہی کا اعلان کر دو. کس حد تک انہیں, کس حد تک انہیں, یہ نہیں ہے کہ علی کو پہچانتے نہیں ہیں, یہ نہیں ہے کہ علی کے فضائل کے معترف نہیں ہیں. جملے کو یاد رکھیے گا, صرف فضائل علی کے اعتراف سے کام نہ چلے گا. جب تک امیر المومنین کے سلسلے میں عملی اقدام نہ کیا جائے. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ علی کے فضائل کے قائل نہ تھے, فضائل علی کے قائل بھی تھے, فضائل علی کے ذاکر بھی تھے, فضائل علی کو بیان بھی کرتے تھے. مشکل یہ آ جاتی تھی جہاں اطاعت علی کی باری آتی تھی وہاں تیار نہ ہوتے تھے. اصل مشکل یہ نہیں ہے کہ فضائل علی کے معترف نہیں ہیں, اصل مشکل یہ نہیں ہے کہ فضائل علی کے قائل نہیں ہے, کہ وہ قائل نہ تھے ہم قائل ہیں, وہ بیان نہیں کرتے تھے ہم بیان کرتے ہیں, وہ چھپاتے تھے ہم بیان, نہیں ایسا نہیں ہے, خود بھی بیان کرتے تھے. جو روایتیں وہ خود نقل کرتے ہیں, خود خلیفہ ثانی سے جو روایتیں نقل ہوئی ہیں اہل سنت کی جو ہے کتابوں میں, ابو عبیدہ کے لیے ایک روایت, سالم کے لیے ایک روایت, درجنوں روایتیں, فقط دو تین آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, بس زیادہ نہیں, ٹائم نہیں ہے. ان کو کیا تھا, سالم کو اللہ پر ایمان بڑا مضبوط تھا. اب سنیں ایک روایت, اتنی سی بات کہ سالم کو اللہ پر ایمان بہت ہے, اس لیے اگر وہ زندہ ہوتے تو اپنے بعد میں انہیں خلیفہ بناتا, معیار خلافت ان کی نگاہ میں یہی. اب وہ علی جس کے بارے میں خود روایت کرتے کہ پیغمبر نے کہا یا علی لو وازنا ایمانو کا علی ایمان اہل السماوات والارض لیزداد ایمانو کا علی ایمانہم, اے علی اگر تمہارے ایمان کا مقابلہ کیا جائے زمین پر, زمین و آسمان میں رہنے والی تمام مخلوقات کے ایمان سے اگر مقابلہ کیا جائے, تمہارے ایمان کا پرڑا بھاری ہوگا, ان کے ایمان کا پرڑا ہلکا ہوگا. اس میں سالم شامل ہے یا نہیں؟ ایمان ایک طرف, علی کا ایمان ایک طرف, جو تھا وہ تو یاد رہ گیا. اے کاش اگر وہ ہوتے تو ان کا نام میں اعلان کر دیتا. آپ تو خود معترف ایمان علی ہیں, آپ تو خود قصیدہ خان علی ہیں. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ علی کی جو ہے فضیلتوں سے واقف نے عرض کیا, عزیزوں میں یہ واقعات اس لیے نہیں بیان کرتا ہوں کہ ہمیں دل کے پھپھولے پھوڑنے ہیں, اس لیے بیان کرتا ہوں, قرآن کہتا ہے بیان کرو کاہے کے لیے, فانظروا عبرت حاصل کرو, عبرت حاصل کرو. ساری مشکل عالم اسلام کی یہی ہے, ہم فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں, فضیلتوں کو سنتے ہیں, فضیلوں کے اوپر اس کے اوپر جو ہے داد و تحسین کے نعرے بلند کرتے ہیں, لیکن جب عمل کی باری آتی ہے, کل انہوں نے علی کی نہ سنی, آج ہم کتنا سن رہے ہیں علی کا, کتنا سن رہے ہیں علی کی فریاد کو. بس یہ ہے کہ آج علی سامنے نہیں نہ ہیں, براہ راست مجھ سے نہیں کہہ رہے محمد عسکری نکلو, لیکن عام خطاب ہے کہ نہیں ہے. آج ہم نے کتنا امیر المومنین کے تعلیمات پہ عمل کیا ہے؟ عمل تو دور کی بات ہے, کتنے سے واقف ہیں نہج البلاغہ کے؟ سچ اپنے خود کو جواب دیں گے ہمیں نہیں, کیا صفحہ پڑھا نہج البلاغہ, کتنا پڑھا ہے, کتنا تعلیمات علی سے واقف ہیں؟ جی ہمیں ٹائم کہاں ملتا ہے آپ کے لیے, ان لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے کا ٹائم ہے جن سے آپ کو کوئی عقیدت نہیں ہے, اور اس کی کتاب کا پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ کی تمام عقیدتوں کا جو قبلہ ہے اس کے ارشادات, اس کے بیانات, اس کی تعلیمات سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. ایمان اگر سالم ہوتے تو میں ان کے ایمان کا اعلان کر دیتا, ان کی خلافت کیوں اعلان کرتا؟ اس لیے کہ ان کا ایمان, اگر وہ ہوتے تو انہوں نے کہا تھا وہ امین امت ہے اس لیے. یہ ان کا ایمان, خود ہی روایت نقل کرتے ہیں, خود راوی ہیں, کوئی اور راوی نہیں ہے کہ کہتے شاید انہوں نے نہیں سنا تھا بیچارے نے. ہو سکتا ہے بھائی پیغمبر نے کہا یہ اس دن نہیں تھے. بعض لوگ مجلس میں شروع میں آتے ہیں, بعض آخر میں آتے ہیں, شروع میں کوئی بات ہو گئی نہیں سنا انہوں نے, نہیں خود راوی ہیں, میں نے سنا اپنے کانوں سے, اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اللہ نے علی سے کہا یا علی انت اول المؤمنین ایمانا اول المسلمین اسلاما انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی اگر ایمان کی بات آئے تم پہلے مومن, اگر اسلام کی بات آئے تم پہلے مسلم, اور ہمارا تمہارا رشتہ وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کا رشتہ تھا, ہارون اور موسیٰ کا کاہے کا رشتہ تھا, یہی تو تھا نا کہ موسیٰ کے بعد جانشین ہارون بنے. ارے رسول کے بعد نہ بنایا تھا کم سے کم اپنے ہی بعد اعلان کر دیتے, کم سے کم یہ لمحہ فکریہ ہے نہیں عالم اسلام کے لیے. یا علی انت اول المومنین, سالم کا ایمان یاد ہے کہ اگر وہ ہوتے تو میں ان کی خلافت کا اعلان کر دیتا, وہ اس لائق تھے, وہ اس قابل تھے. خود کی روایت سنیں, جب غدیر میں پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کو 100,000 حاجیوں کے مجمع میں ہاتھوں پہ اٹھا کر کے کہا من کنت مولاہ فہادہ علی مولا, خود کہتے ہیں, خود ان کی روایت ہے, من کنت مولاہ فہادہ علی مولا, اللہم والے من والا ہو و عاد من آدا ہو ونصر من نصر ہو وخذل من خذلہ. جس وقت پیغمبر نے یہ کہا ہے, ایک نوجوان میرے بغل میں کھڑا تھا, بڑا خوبصورت نوجوان جس کے دہن سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی, اس نے ہمیں خطاب کر کے کہا یا عمر لقد اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقدن لا يحله الا المنافق فاحذر ولا تحل. سنو, رسول خدا نے ایک ایسا عہد اور پیمان آج قائم کیا ہے, اس عہد کو نہیں توڑے گا مگر منافق. دیکھو خیال رکھنا, ڈرنا بچنا اس بات سے کہ رسول کے عہد کو توڑ دینا. اس کے بعد کہتے ہیں جب میں نے یہ بات دیکھی تو میں نے آ کے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ جب آپ علی کا اعلان کر رہے تھے تو میرے بغل میں ایک بڑا خوبصورت جوان کھڑا ہوا تھا, اس خوبصورت جوان نے مجھ سے یہ جملہ کہا. پیغمبر نے کہا نام پہچانا اسے, انہو لیس من ولد آدم ولکنہو جبرائیل اراد ان یؤکد علیکم ما قلتہ فی علی. ارے وہ انسان نہ تھے, وہ جبرائیل تھے. جبرائیل وہ چاہ رہے تھے تمہیں آشنا کر دے, تاکید کر دے تمہارے اوپر, دیکھو جو میں نے کہا ہے علی کے بارے میں وہ اپنی طرف سے نہیں کہا ہے, بھولنا نہیں اسے, ہمیشہ یاد رکھنا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر, اور تین روایتیں کافی, بہت ساری روایتیں ہیں, وقت نہیں ہے. یہ تو انہوں نے پیغمبر سے نقل کیا. اچھا بہت ساری باتیں ہم سن لیتے ہیں کسی سے, ہمیں اس پہ عقیدہ ہی نہیں ہے, ہو جاتا ہے نا, روایت نے عقل کر دی. بہت سارے لوگ قرآن کو کوٹ کرتے ہیں, کتنے یہودی عیسائی کوٹ کر دیتے ہیں مگر ان کو عقیدہ نہیں ہوتا اس کے اوپر. خیر اول تو ہمارا یہ خیال نہیں کہ ان کو عقیدہ نہیں ہے, ہم کیوں خام خواہ بدگمانی کر رکھیں, انشاءاللہ ان کو عقیدہ ہے. لیکن آپ خود ان کا اپنا نظریہ, دو تین نمونے ان کے اپنے نظریے کے بارے میں کہ یہ جو علی کو اس وقت نظر انداز کیا گیا وہ کیوں نظر انداز کیا گیا, پہچانتے نہیں تھے, جانتے نہیں تھے, یہ عذر ہے. عذر کیا ہے, کبھی عذر ہے کہ ہم نے فلاں اچھا یہ حرام تھا مجھے نہیں معلوم تھا, یہ کام واجب تھا مجھے نہیں معلوم تھا. اچھا ہمس واجب ہے اسلام میں, حجاب رکھنا واجب ہے, ہمیں نہیں پتا تھا, ہم تو سمجھتے تھے فقط نماز پڑھ لینا چاہیے, نماز کے موقع پہ ڈھاک لینا ہے, اس کے بعد نہیں. ہوتا ہے بعض دفعہ معلوم نہیں ہے, لا علم ہے, ہیں بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو پتا نہیں ہے, دین سے کوئی ان کو قد نہیں ہے, دشمنی نہیں, جانتے نہیں ہیں. مشکل کیا تھی یہاں کے اوپر, کتنا علی سے عقیدت ہے ان کو, کتنا علی کی عظمت کے معترف ہیں. عام اعلان تھا لا یفتین احد فی المسجد وعلی حاضر, علی کی صلاحیتوں پر، علی کے علم پر، علی کے تقوی پر، علی کے عدل پر، علی کے انصاف پر کتنا ایمان ہے انہیں، کہ دیکھو جب علی مسجد میں موجود ہوں کسی کو فتویٰ بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ علی کا علم، علی کا کمال، علی کا تقوی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کسی کو، علی کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے کوئی اور آ کر کے بیان کرے، لا تفتین لا یفتین احد فی المسجد. ایک دفعہ دو عرب بدو آئے لڑتے ہوئے، جھگڑا کرتے ہوئے کسی بات پر خلیفہ کے پاس شکایت لے کر کے، دیہات کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے، صحرا کے رہنے والے، علی کو پہچانتے بھی نہیں تھے، آئے، آنے کے بعد کہا کہ ہمارا جھگڑا ہے، آپ فیصلہ کیجیے، ان کے پاس جاؤ. اب فرض کیجئے کہ یہاں پر آیت اللہ خام نہیں، آیت اللہ سیستانی بیٹھے ہو، آپ ہم سے مسئلہ پوچھو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سے بڑا کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، یہ تو کریں گے نا. وہ آئے اور آنے کے بعد کہا ہمارا فیصلہ کیجئے، انہوں نے اشارہ کیا ان سے پوچھو، تو انہوں نے کہا کہ ان سے خلیفہ آپ ہیں، یہ کون ہوتے ہیں، ان سے کیوں پوچھیں، خلیفہ آپ ہیں، آپ فیصلہ کیجئے. خفا ہو گئے، وے حق، وے ہو تجھ پر، اتدری من ہذا، ارے جانتا بھی ہے یہ کون ہے، اتدری من ہذا کا کون ہے، کہلا مولائی، یہ میرے مولا ہیں، ومن لی ومن لم یکن مولاہ فلیس بمومن، ارے یہ وہ مولا ہے جو اسے مولا نہ مانے وہ مومن نہیں ہے. اب یہ نہ قول حدیث، نہ قول پیغمبر ہے، نہ قرآن کا قول ہے، خود آ جناب کا ارشاد ہے. اب کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ علی کے فضائل کے معتقد نہیں تھے؟ وہ لفظ ہمارے ساتھ ساتھ یاد رہے آپ کو، جو میں اصل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، فضائل کا اعتراف تو ہے بھی، مشکل کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مشکل وہی سے پیدا ہوتی ہے کہ فضائل کو تو مانتے ہیں، احکام کو نہیں مانیں گے، یا یوں کہہ لو ذات کو مانتے ہیں، بات کو نہیں مانتے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. حکومت کی کتنی صلاحیت ہے علی میں اس کے معترف ہیں. آخری چیز، سب بیان کرنے لگوں تو پھر صبح ہو جائے گی، انہی کے بیان کی ہوئی چیز، دوسرے کی نہیں. حج کا زمانہ ہے، مولا کائنات بھی حج کرنے گئے ہیں، یہ بھی حج کرنے گئے ہیں، دونوں حج کے لیے وہاں پر موجود ہیں. دوران حج امیر المومنین کی نگاہ ایک جوان پہ پڑی، شیطان تو ہر شکل میں آتا ہے نا، جو خانہ خدا کا طواف بھی کر رہا ہے اور نامحرم عورتوں پر نگاہ بگاڑے ہوئے. کیونکہ حج کے احکام میں سے ہے کہ اب احرام عورت باندھے تو چہرہ کھلا ہونا چاہیے، عام حالات میں چھپا سکتی ہے چہرہ، بہتر ہے چھپا ہی رہے، لیکن وہاں پر کیونکہ وہاں تو نفس کا امتحان ہونا ہے نا ہر ایک کے، تو امتحان نفس کا موقع ہے، عورت چہرہ چھپائے رہے، چھپانا حرام، اور مرد کے لیے دیکھنا حرام. پورا حج ہے ہی نفس پر قابو کرنے کی ایک مشق، پورا اول سے لے کر کے حج کے سارے جو 26 محرمات ہیں، 26 محرمات کو آپ دیکھیں سب یہی ہے، خوشبو ہے تو سونگھے نہیں، بدبو آ رہی ہے تو ناک کو روکے نہیں، سب کچھ جو طبیعت کے خلاف ہے پورا. اسلام کا حکم یہ ہے، مولا نے دیکھا ایک شیطان ہے حاجی کے بھیس میں، سارے حاجی تو نہیں نہ ہوتے، کچھ پاجی بھی تو ہوتے ہیں، حاجی کے بھیس میں آیا ہوا ہے، سب کی زبان پر استغفار ہے، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ وہاں بھی پہنچ کر کے شیطان کا شکار ہو جائے. لوگوں کے زبانوں پر اللہ اکبر کے نعرے ہیں، استغفار ہے، توبہ ہے، اور یہ نامحرموں کو دیکھنے میں مشغول ہے. مولا نے پہلے سمجھایا اسے، نہیں مانا، جب نہیں مانا تو ایک تھپڑ پڑا، ایک تھپڑ پڑا، چہرہ سیاہ، آنکھوں میں خون اتر آیا، گیا خلیفہ کے پاس شکایت لے کر کہ اب حرم ہم نے الہی میں بھی جو ہے جان کی سلامتی نہیں رہ گئی، یعنی اور کہیں گناہ کے چھوٹ ہو چاہے نہ ہو، یہاں تو ہونی ہی چاہیے. اب یہاں بھی گناہ نہ کریں گے تو کہاں کریں گے؟ یہی مقصد تھا نا. آیا شکایت کیا کہ کس نے مارا؟ کالی نے. اب سنیں, کالی نے مارا. جواب کیا دیا؟ کہا, پوچھا مولا سے کیا ہوا تھا بھائی؟ کہا ہوا یہ تھا, یہ ایسے سے کر رہا تھا, میں نے دیکھا. جواب کیا ملا؟ سن, علی کی شکایت لے کے آیا ہے. ارے را کا عین اللہ ضرب کا ید اللہ, عین اللہ نے تجھے جرم کر کے دیکھا, ید اللہ نے تجھے تماچا مارا ہے. تین پیغمبر کی حدیث پیش کر دیا جو انہوں نے نقل کیا, خود کی نقل کی ہوئی, اور تین ان کا اپنا نظریہ. آپ کے سامنے ایسی ہستی موجود ہے, ایسی شخصیت موجود ہے آپ کے سامنے, پیغمبر کی حدیث بھی سن لیا, اپنا نظریہ بھی پیش کر لیا. اگر خلافت کے لیے علم چاہیے تو ان کے پاس, اگر خلافت کے لیے ایمان چاہیے تو ان کے پاس, اگر خلافت کے لیے عدل و انصاف چاہیے تو ان کے پاس, اگر خلافت کے لیے سوجھ بوجھ چاہیے تو ان کے پاس, تدبر چاہیے تو ان کے پاس, سب کچھ ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی جب معین کرنے کا موقع آتا ہے, عبیدہ یاد آ گئے, سالم یاد آ گئے, علی یاد نہ آیا. اب یہاں کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ نفس غالب ہے, اور نفس سے مقابلے کا نام ہی ایمان اور اسلام ہے. وہ چاہے ان کی بات ہو, چاہے وہ ہماری بات ہو, چاہے وہ ان کے لیے ہو, چاہے وہ ہمارے لیے ہو, ہمارے سامنے بھی اگر ایسے حالات اور واقعات آ جائیں, اگر ہم نے اپنے گروہی, حزبی, جماعتی, خاندانی, ذاتی مفاد کو فوقیت دی, تو جو وہ ہم, اب اس سے ہمیں اپنے کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال کسی کا نام تو معین نہ کیا کہ کوئی ہے نہیں جس کو میں معین کر جاؤں. اب ایک جمہوریت کی شکل بھی پیش کرنی ہے, ڈیموکریسی کی نقاب تو چڑھانا ضروری ہے نا بھائی. آج کتنے جرائم کیے جاتے ہیں, سارے کے سارے یہ جو ہے وہ ڈیموکریسی کی نقاب کے پیچھے, ڈیموکریسی کی نقاب کے پیچھے. ایک ڈیموکریسی کی نقاب وہاں بھی چڑھائی گئی کہ ٹھیک ہے ہمیں کونسل بنا دیتے ہیں, کونسل میں 6 افراد, شورائے خلافت. اب کوئی پوچھے کہ شورائے خلافت کہاں سے آیا؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, کہاں سے آیا شورائے خلافت؟ اچھا 6 کو معین کیا, 7 کیوں نہیں, 10 کیوں نہیں, 12 کیوں نہیں؟ اور اپنے چنے ہوئے افراد, اب وقت نہیں ہے کہ میں شورائے خلافت کے بارے میں آپ سے عرض کروں, اتنا سن لیجئے, اس طرح سے افراد کو چنا گیا کہ نتیجہ وہی نکلے جو نکلا, جو نتیجہ نکلا وہی نکلے, اس کے علاوہ کچھ نہ نکلے. اور اس کی پیشگوئی وہ خود بھی کر چکے تھے, مولا علی نے بھی کی تھی پیشگوئی عباس سے, اور موصوف نے پیشگوئی کی تھی خود صاحب معاملہ سے. چنانچہ ہے تاریخوں میں کہ تیسرے خلیفہ کو بلایا, بلا کے کہا کہ میں تمہیں تخت خلافت پر بیٹھا دیکھ رہا ہوں, اور وہ لمحہ بھی دیکھ رہا ہوں جب سارا بیت المال بنی امیہ کے ہاتھوں میں چلا جائے گا, جب سارا بیت المال بنی امیہ کے ہاتھوں میں چلا جائے گا, جیسا انہوں نے پیشگوئی کی تھی وہی ہوا. تیسرا دور جب شروع ہوا ہے تو انحرافات اپنے اوج کو پہنچ گئے. تیسرے دور کے انحرافات کو اگر صحیح تصویر دیکھنا ہے تو مولانا مودودی کی کتاب خلافت تو یہ جو ہے ملوکیت پڑھ ڈالیے. ہم اگر کچھ بیان کریں گے تو شاید شائبہ ہو کہ یہ تعصب کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. نہیں, مولانا مودودی جلیل القدر عالم اہل سنت, انہوں نے خلافت و ملوکیت میں بیان کیا ہے جو رسول کے زمانے میں مدینے سے نکال دیے گئے تھے, جنہیں ذلیل کر کے رسول خدا نے مدینے سے نکالا تھا انہیں واپس بلایا گیا, جو رسول کے محبوب صحابی تھے ان کے اوپر تشدد شروع ہوا. یہ جو ہے مروان کا باپ حکم, حکم کو رسول خدا نے جلا وطن کیا تھا نا, پڑوسی تھا حضور کا, مکے میں بہت اذیتیں کرتا تھا, نقل اتارا کرتا تھا,
فتح مکہ کے بعد جب یہ جو ہے مدینہ آیا ہے تو حضور نے اس کو مدینے میں ٹھہرنے نہیں دیا, طائف بھیج دیا. دو بیٹے اس کے ہیں جو دونوں داماد ہیں تیسرے خلیفہ کے, بعد میں ہوئے, مروان اور خالد. یہ مروان وہی ہے جس نے بیعت حسین کے سلسلے میں کہا تھا ولید سے. ان کو واپس لائے, نہ صرف یہ کہ واپس لائے بلکہ واپس لانے کے بعد ایک بیٹی بیاہی یہ جو ہے مروان سے, اور دوسری بیٹی کی شادی کی یہ جو ہے ان کے دوسرے بیٹے جو ہے یہ جو ہے خالد, نہیں نام معاف کیجیے گا بھول رہا ہوں ان کا اس وقت نام, ان سے شادی کی گئی. جس وقت شادی کی گئی ہے پہلی عطا جو ہوئی ہے ان کو, افریقہ کے خمس میں سے 5,00,000 دینار پہلی عطا, 5,00,000 دینار جو ہے مروان کو دیا گیا خمس سے افریقہ میں سے. دینار سونے کا سکہ ہے, چاندی کا نہیں, درہم چاندی کا سکہ ہے اور وہ جو ہے سونے کا سکہ ہے, یہ انہیں عطا کیا گیا. راندہ درگاہ رسول کو عزت دی گئی, اور وہ عمار جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ عمار میری دونوں آنکھوں کے مانند ہیں, وہ عمار جن کے والدین کا اسلام پر احسان ہے, اسلام کی پہلی شہیدہ سمیہ, پہلا شہید یاسر, سمیہ عمار کی ماں ہیں, یاسر عمار کے باپ ہیں. اس وقت ان لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کیا ہے جس کی قیمت چکائی ہے. عمار کے سینے پر نیزے چوہو چوہو کر کے عمار کو شہید کیا گیا کہ عمار یا اسلام سے دستبردار ہو جاؤ یا زندگی سے دستبردار ہو جاؤ. یاسر شہید کر دیے گئے, اسلام سے دستبردار نہ ہوئے. اس کے بعد سمیہ کی باری آئی, کس طرح سے سمیہ نے جہاد کیا ہے, کس طرح سے سمیہ نے جہاد کیا ہے. عام طور سے ہم عورتوں کو صنف نازک کہتے ہیں نا, مردوں کو صنف قوی, یعنی مردوں میں جو ہے مصائب برداشت کرنے کا مادہ زیادہ ہے, صلاحیت زیادہ ہے, عورتوں میں کم ہے. دیکھیے صنف نازک نے کس طرح سے اسلام کو اپنے کلیجے سے لگایا ہے. دو اونٹ لائے گئے, دو رسیاں لائی گئیں, ایک رسی سمیہ کے ایک پیر میں, دوسری رسی سمیہ کے دوسرے پیر میں باندھی گئی. ایک رسی کا سرا ایک اونٹ کے پیر میں, دوسری رسی کا سرا دوسرے اونٹ کے پیر میں. سمیہ سے کہا جاتا ہے ابھی بھی موقع ہے. پہچانے اسلام کتنا قیمتی ہے, اتنی آسانی سے نعمت اسلام جو ہمیں مل گئی ہے اسے ہاتھوں سے نہ جانے دیں. کہ سمیہ ابھی بھی وقت ہے, دستبردار ہو جاؤ اسلام سے, ورنہ دو مختلف سمتوں میں اونٹ دوڑا دیے جائیں گے. سمیہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں, پورے شعور پورے ارادے پورے اختیار کے ساتھ سمیہ نے کہا لا الہ الا اللہ چھوڑ نہیں سکتے, دنیا چھوڑنے کو تیار ہے. دو مختلف سمتوں میں اونٹ دوڑا دیے گئے اور اس طرح سے سمیہ کی شہادت ہوئی. اسی سمیہ کا لخت جگر ہے عمار, جسے رسول کہتے ہیں کہ ان کی میری نگاہ میں وہی قیمت ہے جو میری دونوں آنکھوں کی ہے. عمار کو کیا سزا ملی تیسری خلافت کے دور میں, کیا جرم تھا؟ مدینے کی بڑی شخصیتوں نے خط لکھا تھا خلیفہ کے نام, اور وہ سارے جرائم وہ سارے انحرافات جو رچے جا رہے تھے اس کی شکایت کی تھی. عمار صرف ان کا خط لے کر کے آئے تھے, خط لے کر کے آئے. خط پڑھنے کے بعد خلیفہ اتنا غضبناک ہوئے کہ اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ عمار کی پٹائی کی جائے, اور خود بھی کھڑے ہوئے. عمار کو چھڑیوں سے مارا گیا, لاٹھی سے گھوسے سے پیٹ پر مختلف طریقوں سے عمار کو زخمی کیا گیا. یہ عمار کو انعام مل رہا ہے, اور وہ یہ جو ہے مروان اور اس کے باپ کو انعام مل رہا ہے. رسول کا صحابی ابو ذر, جس کے بارے میں رسول کا کہنا ہے کہ آسمان نے کسی شخص پر سایہ نہیں کیا, زمین کے اوپر کوئی چلا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. اس ابو ذر کے ساتھ کیا ہوا؟ پہلے اسے شام بھیجا گیا, کس جرم میں؟ اتنا ہی صرف جرم, جب ابو ذر نے دیکھا تھا کہ روح اسلام منہدم ہو رہی ہے, عدل و انصاف کو مٹایا جا رہا ہے, اقربا پروری ہو رہی ہے, ناجائز طریقے سے بیت المال کی تقسیم ہو رہی ہے,
اس پر ابو ذر چپ نہ رہے. ابو ذر نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ساتھ دینے والے کتنے ہیں. اے کاش اگر ابو ذر کے ساتھ ساتھ دینے والے ہو گئے ہوتے تو یہ انجام نہ ہوتا. مگر ابو ذر نے پرواہ نہ کی. ابو ذر کا احتجاج جاری ہے, جلا وطن کیا گیا شام. خیال تھا کہ وہاں کے اوپر معاویہ ان کو ٹھیک کر دے گا. اس واقعے کو میں بیان کر چکا ہوں, اب تکرار نہیں کروں گا. جب وہاں بھی کام نہ چلا اور ابو ذر نے وہاں بھی جا کر کے جس طرح یہاں پر خلیفہ کے خلاف تقریریں کر رہے تھے, وہاں پر معاویہ کے خلاف شروع ہو گئے. معاویہ نے جب اپنا اقتدار خطرے میں دیکھا, کیونکہ ابھی تک معاویہ نے شام والوں کو اصلی اسلام سے بچائے رکھا تھا, خطرہ یہ ہوا کہیں ابو ذر آ کر کے اسلام کا اصلی چہرہ ان کے سامنے نہ پیش کر دیں. خلیفہ کو خط لکھا انہیں واپس بھیجا جائے. خلیفہ نے کہا بھیجو, اور بڑی شدت کے ساتھ بھیجو. کہاں شام کہاں مدینہ, ننگی اونٹ پر ابو ذر کو سوار کیا گیا. ایک خشن انسان ان کے ساتھ بھیجا گیا جو مسلسل اونٹ کو چلائے جا رہا تھا. نتیجہ کیا ہوا ہے؟ جب ابو ذر مدینہ پہنچے ران کے گوشت اڑ چکے تھے, خون کا فوارہ جاری تھا. جرم کیا تھا ابو ذر کا؟ جرم ابو ذر کا صرف اتنا تھا کہ جو روح اسلام تھی اس کو ابو ذر مٹتے ہوئے نہیں دیکھ رہے تھے. یہاں تک کہ پھر ابو ذر کو جلا وطن دوبارہ کیا گیا, ربضہ بھیجا گیا, تنہ تنہا, بیوی ساتھ میں ہے, بیٹی ساتھ میں ہے, بے آب ہو گیا چٹیل میدان. یہ کربلا سے پہلے کی کربلا ہے, کربلا سے پہلے کی کربلا ہے. صرف کربلا میں نہیں کہ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما, وہ تو ایک عظیم نمونہ ہے ہی, لیکن یہ بھی کربلا کے ایک چھوٹے چھوٹے نمونے ہیں. چٹیل میدان, ابو ذر وہاں آئے ہیں, نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے. بھوک سے ابو ذر کی بیوی نے دم توڑ دیا, بھوک سے ابو ذر کا دم نکل گیا, صرف اور صرف ایک بیٹی بچی ہے. دفن کرے تو کیسے کرے باپ کو, اکیلی بیٹی ہے. چنانچہ بیٹی جا کر کے راستے میں کھڑی ہو جاتی, کوئی قافلہ آئے گا تو اس سے فریاد کرے گی. تو اتفاق سے وہاں سے مالک اشتر کا قافلہ گزر رہا تھا. مالک اشتر نے آ کر کے ابو ذر کو دفن کیا. تو عزیزو, دو رخ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. ایک وہ رخ ہے جو اسلام کو جو ہے مٹانے والوں نے پیش کیا, اور ایک وہ رخ ہے جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے. فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں کون سا رخ اپنانا ہے, کون سا رخ ہمیں اپنانا ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ایک تاریخ ہے اور ایک فلسفہ تاریخ ہے. تاریخی واقعات ہوتے ہیں, جنم لیتے ہیں, مٹ جاتے ہیں, لیکن فلسفہ تاریخ قیامت تک باقی رہتی ہے. حالات دہراتے رہیں گے. یہ حالات تھے جن حالات کو دیکھ کر کے حسین ابن علی نے کہا کہ ان لم یستقم ان کان دین و محمد ان لم یستقم اللہ بقتلی فیا سیوف و خزینی. ایسے مظالم کو دیکھ کر کے جب ابو ذر برداشت نہ کر سکے, جب عمار برداشت نہ کر سکے, تو حسین ابن علی کہتے ہیں انا اولا من غیری یا انا احق من غیری. دوسروں کے مقابلے میں میری ذمہ داریاں کہیں بڑھ جاتی ہیں. اگر ابو ذر نے بھوک اور پیاس کی پرواہ نہ کی تو کیا حسین بھوک اور پیاس کی پرواہ کریں گے؟ اگر ابو ذر نے اپنی اولاد کی قربانی دے دی تو کیا حسین اس میں پیچھے رہیں گے؟ حسین تو ان سب کے امام ہیں, حسین ان سب کے سید و سردار ہیں. لہذا حسین ابن علی بقائے دین کے خاطر اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں آ گئے. اور کس شان سے حسین ابن علی نے قربانی پیش کی ہے, جو سب سے زیادہ عزیز, جو سب سے زیادہ حسین کو عزیز ہے, اس کی قربانی پیش کرنے میں حسین سب سے پیش قدم ہے. عزیزو, مقاتل کربلا میں ہے کہ جب بھی کوئی حسین کا جانثار اذن شہادت کے لیے, اذن جہاد کے لیے مولا کی خدمت میں آیا ہے, مولا نے اسے فوراً اجازت نہیں دی. کچھ پسو پیش ہے ضرور, کچھ پسو پیش ہے ضرور. اور محمد آئے, اجازت مانگی, فوراً نہ ملی. زینب نے آ کر کے سفارش کی, قاسم نے اجازت مانگی, نہ ملی. حسن کے وصیت نامے نے آ کر کے سہارا دیا. اللہ اکبر, کیا ہے حسین کا کلیجہ. جس وقت جوان بیٹا علی اکبر آتا ہے, بابا مجھے اجازت ہو, تاریخ کربلا کہتی ہے استاذنا فاذنا. ارے جیسے ہی علی اکبر نے اجازت مانگی, حسین نے اجازت دے دی. کوئی پسو پیش نہیں, کوئی تامل نہیں, کہا بابا قربان ہونے جا، کہا جاؤ بیٹا جاؤ، تقدم ولدی.
لیکن اے بیٹا جانے سے پہلے اپنی پھوپھی زینب سے رخصت ہوتے ہوئے جاؤ،
پھوپھی زینب سے رخصت ہو لو. علی اکبر خیمے میں آئے، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں اکبر کو اجازت دیجئے.
بیٹا کیسی اجازت؟
کہا پھوپھی اماں اکبر مرنے جا رہا ہے. بیٹا کیا کہا؟ ارے 18 سال اسی دن کے لیے بالا تھا، عورتیں جمع ہو گئی اکبر، ارے ارحم على غربتنا، اے اکبر ارے ہماری غربت پر رحم کرو.
اجرکم اللہ. علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں آپ اگر منع کرتی ہے تو نہیں جاؤں گا، لیکن پھوپھی اماں یہ بتائیے اگر محشر کے دن دادی نے یہ پوچھ لیا تجھے حسین عزیز تھا یا اکبر، تو دادی اماں کو کیا جواب دیجئے گا؟ کہا بیٹا علی اکبر جاؤ، خدا حافظ.
علی اکبر کو اجازت ملی، خیمے سے باہر نکل رہے ہیں علی اکبر. تاریخ کربلا کہتی ہے کہ جب علی اکبر بیبیوں سے رخصت ہو کر کے باہر نکل رہے تھے تو کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا. 7 مرتبہ پردہ اٹھا، 7 مرتبہ پردہ گرا. جب سبب پوچھا گیا معلوم ہوا کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں پیچھے سے کوئی دامن پکڑ کے کھینچ لیتا ہے. مقتل کربلا میں یہ تو نہیں ہے کہ دامن کھینچنے والا کون تھا، لیکن عزیزو زینب تو رخصت کر چکی ہیں، بیویاں تو اجازت دے چکی ہیں، اب یہ کون ہے جو دامن پکڑ کے کھینچ رہا ہے؟ اے عزیزو اگر کوئی بڑا ہوتا تو شانہ پکڑتا، عجب نہیں چھوٹی بہن سکینہ. اے میرے بھیا، ارے میرا چچا گیا مارا گیا، بھیا اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟
اجرکم اللہ. چند جملے اور زحمت تمام، جناب علی اکبر خیمے سے باہر نکلے، حسین نے اپنے لال کو سوار کیا. اے عزیزو ابھی میں نے جملہ کہا تھا نا، حسین سے جس نے اجازت مانگی اجازت دینے میں پسو پیش کیا سوائے علی اکبر کے، استاذنا فاضنا، شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ حسین کو علی اکبر سے کوئی انسیت نہ تھی.
نہیں عزیزو، اگر پہچاننا ہے حسین کو علی اکبر سے کتنی محبت تھی تو آپ پہچانے. علی اکبر کو سوار کیا، سوار کرنے کے بعد جب علی اکبر جا رہے ہیں میدان کی طرف جا رہے ہیں، اے عزیزو صبح سے اب تک اتنے لوگ شہید ہوئے، حسین نے کسی کو بد دعا نہ دی، لیکن جیسے ہی علی اکبر جا رہے تھے حسین کی نگاہ عمر سعد پہ پڑ گئی. حسین نے کہا قطع اللہ و رحمک، اللہ تیری نسل کو نابود کرے، ارے میرا لال مجھ سے چھن رہا ہے.
اس کے بعد جب علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان کی طرف جانے لگے، دیکھے حسین کو کتنی محبت ہے علی اکبر سے، ساری محبت کی دنیا سمٹ کے آ گئی ہے حسین کے ان جملوں میں. اس کے بعد حسین کی قربانی کو پہچانے کہ دین خدا کے لیے یہ بھی قربان، دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا، اللہم شہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے مالک گواہ ہے نا، اب تیری برگاہ میں وہ قربانی پیش کر رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں تیرے رسول سے بڑا شبیہ تھا. جب بھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا ارے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا. اجرکم اللہ. علی اکبر چلے میدان کی طرف، تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ زمین پر کسی کے گرنے کی آواز کان میں آئی. اب جو پلٹ کے دیکھا، ارے بوڑھا باپ کمر تھا میں زمین کربلا پر. اے بابا آپ تو اجازت دے چکے، اب کیوں چلے آ رہے ہیں؟ بیٹا اگر صاحب اولاد ہوتے تمہیں حسین کے دل کا حال معلوم ہو جاتا. اے بیٹا دیکھو جاتے جاتے
جب تک سامنا رہے، مڑ مڑ کے دیکھتے جانا تاکہ تمہارے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ اجرکم اللہ، ختم کیا میں نے مجلس، واقعات کو چھوڑا، آخری جملہ، علی اکبر میدان میں دادے شجاعت دیتے دیتے ایک دفعہ جب زخمی ہو گئے، گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا علی اکبر سے، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، ارے اب کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ جب شہزادے نے دیکھا وقت آخر ہے، سب نے حسین کو مدد کے لیے بلایا تھا، علی اکبر نے نہ بلایا، ارے میرے بابا کی کمر تو ٹوٹ ہی چکی ہے، ہاں سلام آخر ضرور بھیجا، یا بتا علیکا من السلام، بابا اکبر کا آخری سلام قبول ہو۔ عزیز و حسین کے کان میں آواز پہنچی، بنیا اللہ دنیا باد کلفا، ارے عباس کے مرنے سے قبر ٹوٹی تھی، تمہاری موت نے آنکھوں کی بینائی بھی چھو لی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن اضافہ فرما، پالنے والے ہمیں فضائل و کمالات اہل بیت سے آشنا فرما، بار الہ ہمیں ان کی تعلیمات سے آگاہ فرما اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق کرامد فرما۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عنایت فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره۔ ماتم حسین،
یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ بھائیو، بلیک بیری ٹیلی فون کسی کا باہر گر گیا تھا دروازے پہ، اگر کسی کا بھی ہو تو برادر حیدر زمان سے آ کے وہ کلیم کر لیں۔ برادر حیدر زمان کے پاس پڑا، ہلکا بنا لیجئے، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔